الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمين يا رب العالمين. محترم حضرات, الحمدللہ جمعہ کا دن اللہ پاک نے عطا فرمایا اور جمعہ کے دن اول وقت میں مسجد میں آنے کی بھی توفیق اللہ ہی کی طرف سے. خطبہ جمعہ میں اس وقت جو موضوع زیر مطالعہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد, مقصد بعثت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم پڑھ رہے ہیں. سورہ صف کی آیت نمبر 9 کے حوالے سے الحمدللہ ہم نے سمجھا تھا, اسی کا آج دوسرا حصہ ہم پڑھیں گے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا بنیادی طریقہ کار, منہج, میتھڈالوجی کیا تھی. یہ بات تو دنیا مانتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زبردست جد و جہد کر کے ایک انقلاب برپا فرمایا, ایک تبدیلی برپا فرمائی, لیکن یہ تبدیلی, یہ انقلاب ایک دن میں نہیں آیا. ہم سب جانتے ہیں کہ اس کے لیے بڑی زبردست محنت کی جناب نبی کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس محنت کے لیے وہ افراد کار کیسے ہم پہنچائے گئے, منہج کیا تھا, طریقہ کیا تھا, انشاءاللہ اس پر آپ بات کرنی ہے. لیکن ایک اور بات جو توجہ طلب ہے ہم سب کے لیے, ہمارے بھائی شجاع صدیقی صاحب اس دنیا سے تشریف لے گئے, انتقال فرما گئے. تقریباً 2 ہفتے یا 3 ہفتے پہلے ہی مجھے ملاقات ہوئی تھی الحمدللہ. اس مسجد کے مستقل نمازی اور بہت ہی باعمل انسان تھے, لیکن ہر جانے والا یہ پیغام دے کے جا رہا ہے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, ہم سب اللہ ہی کے اور بالآخر ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. لیکن یہ پیغام ہم سب کو بھی, بہرحال میسج تو آتا ہے ہم سب کے پاس, سائلنٹ میسج بھی ہوتا ہے, لیکن بہت زیادہ توجہ ہماری نہیں ہوتی. لیکن ہر جانے والا یہ پیغام دے کے جا رہا ہے کہ ہم نے اس دنیا سے جانا ہے. اب جانا کس حال میں ہے, یہ ہے اصل فیصلہ کن بات. ایمان کے ساتھ, عمل کے ساتھ, اچھے اعمال کرتے ہوئے دنیا سے گیا تو امید ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس پر رحم فرمائے گا. اور خدا نہ خواستہ غفلت کی زندگی, نافرمانی کی زندگی گزارتے ہوئے, سود خوری, حرام خوری, اللہ کی ناراضگی کی زندگی گزارتے ہوئے مر گیا تو یہ ہے جو تشویشناک بات ہے. تو بہرحال دعا تو ہم کریں گے, نماز جنازہ بنیادی طور پر دعا ہی ہے انشاءاللہ. نماز کے فوراً بعد نماز جنازہ ہوگی جمعہ کی, بھائی شجاع صدیقی صاحب کا انتقال ہو گیا. لیکن میں نے چاہا تو توجہ دلا دوں, میں میرے لیے بھی توجہ ہے, آپ کے لیے بھی ہے کہ ہر نفس, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور تمہیں تمہارے اعمال کے پورے پورے بدلے قیامت کے دن دیے جائیں گے. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ, فیصلہ کن بات یہ ہے کہ جو شخص بھی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا, فقط فاز, وہ ہیں جو کامیاب ہو گئے. دنیا کی اس آزمائشی زندگی میں کامیابی کس کو ملے گی؟ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے. اور آخری اور اہم ترین بات جو اللہ پاک نے اس آیت میں فرمائی, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان, جو نظر آ رہا ہے وہ ہے نہیں اور جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا. یہ ہے جو سمجھنے کی بات, اس کائنات کا رب ہمیں نظر نہیں آ رہا, جو نظر آ رہی ہیں چمک دمک اس کی وجہ سے ہم ڈیسیو ہو جاتے ہیں, ہمیں دھوکہ دے دیتی ہے یہ دنیا کی زندگی. لیکن ہر جانے والا پیغام دے کے جا رہا ہے کہ آج میری باری, جیسے نماز جنازہ کے بعد کچھ القبرستان بھی جائیں گے, قبرستان میں جانے کی مسنون دعا کیا ہے, انتم سلفنا ونحن بالاثر, تم ہم سے آگے جانے والے ہیں اور ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں, اللہ تمہاری بھی بخشش فرما دے ہماری بھی بخشش فرما دے. تو ہر جانے والا قبر میں اتارے جانے والا ہمیں پیغام دے کے جا رہا ہے کہ بلاخر ہمارا وقت بھی آئے گا. تیاری عقل مند آدمی وہ ہیں جو تیاری کریں. حضور نے فرمایا الکیس من دانا نفسہ وعمل لما بعد الموت, سمجھدار آدمی وہ ہے کہ جو اپنے نفس کو سمجھے پہچانے اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے عمل کرے. تو جیسے میں نے عرض کیا جتنا میرا ان سے تعلق تھا الحمدللہ میں نے ان کو باعمل دیکھا, خوش اخلاق دیکھا, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت بھی فرما دے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. اب آئیے موضوع سے متعلق جو بات بیان ہو رہی ہے. سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں اللہ پاک نے فرمایا ہو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی, وہی اللہ پاک ہے جس نے اللہ اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو الہدی یعنی قرآن حکیم کے ساتھ بھیجا اور دین حق دے کر بھیجا, دین اسلام دے کر. لیظہرہ علی الدین کلی, تاکہ وہ اس کا اظہار فرمائے, اس کو غالب فرمائے پورے کے پورے نظام پر, پورے کے پورے نظام زندگی پر. تو الحمدللہ پچھلے جمعے ہم نے یہ خوشخبری آپ کو دی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں جو نظام لے کر آئے, انشاءاللہ جو پیغمبر جو دین لے کر آئے ہیں وہ دین اب پوری دنیا پر غالب ہونے والا ہے اور یہ حتمی شے ہے, یقینی شے ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, سورہ انبیاء آیت نمبر 107, ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. سورہ کاف سورہ سبا میں فرمایا وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا, اور ہم نے تو آپ کو تمام جہان والوں کے لیے خبردار کر دینے والا اور بشارت دینے والا بنا کر بھیجا. اور حضور نے خود بھی حدیث میں اپنی عبادت ارشاد فرما دی ان اللہ زوالی الارض, اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پوری زمین لپیٹ دی, فرائت مشارقہا و مغاربہا, تو میں نے اس کے سارے مشرق بھی دیکھ لیے مغرب بھی دیکھ لیے, اور میری امت کی حکومت وہاں تک پہنچ کے رہے گی یا میری امت کی حکومت قائم ہو کے رہے گی جو کچھ مجھے دکھایا گیا. تو اس حوالے سے ہم سب کو خوشخبری حاصل کرنی چاہیے کہ دین اسلام پوری دنیا پر غالب ہوگا انشاءاللہ. لیکن سوال یہ ہے کہ کیسے ہوگا, یہ ہے فیصلہ کن شے. کیا محض دعاؤں سے ہو جائے گا, کیا محض خواہشات سے ہو جائے گا, یا ایک الیکشن کی سیاست ہمارے ملک میں چل رہی ہے, کیا الیکشن میں حصہ لے کر میجورٹی میں آ کر کیا اسلام ایز اے دین ایز اے سسٹم سوشو پولیٹیکو اکنامک سسٹم کے طور پر کیا ہم قائم کر سکتے ہیں, یہ کوئسچن ہے بہت بڑا. کیا محض دعوت و تبلیغ سے ہوگا, سارے لوگوں کو مسلمان کیا جاؤ یہاں تک کہ سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے دین قائم ہو جائے گا, یہ بھی ایک اسٹریٹجی ہے, یہ بھی ایک فلاسفی ہے. تو بہرحال ہوگا صرف اسی طرح جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, اور قیامت سے پہلے وہی منہج وہی طریقہ کار وہی اسٹریٹجی اڈاپٹ کرنی پڑے گی, تب اللہ کا دین غالب ہوگا. یہ ہے اس موضوع کی اہمیت. اب آئیے ذرا چار مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت اور آپ کا طریقہ کار بنیادی طریقہ کار قرآن حکیم میں بیان ہوا ہے. میں اتفاق سے آج وہ چاروں کی چاروں آیات لکھ کر لایا ہوں, پہلے آیات کا ترجمہ سن لیتے ہیں پھر انشاءاللہ ایک ایک پر بات کر لیں گے. پہلی مرتبہ یہ طریقہ کار سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا, رب کائنات فرماتا ہے اور یہ دعا ہے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی. پورا رکوع بہت امپورٹنٹ ہے, پورے رکوع میں حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ ہے, لیکن اس کے آخر میں دعا ہے جناب نبی کریم کے لیے علیہ الصلوۃ والسلام, ابراہیم اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے, ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. دعا کرنے والے کون ہیں, جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وہ دعا فرما رہے ہیں, اے ہمارے رب وابعث فیہم رسولا منہم, ان میں اٹھا یعنی ہماری اولاد میں جو ہماری نسل چلنے والی ہے ان میں بھیج ایک رسول جو انہی میں سے ہو. چار کاموں کا تذکرہ نبی کریم کے علیہ الصلوۃ والسلام, نوٹ کرنے کی باتیں ہیں, ایک بہت امپورٹنٹ ہے, یتلو علیہم آیاتی کا, کہ جب وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں تو وہ تیری آیات کی تلاوت فرمائیں, یتلو علیہم آیاتی کا, وہ تلاوت فرماتے ہیں ان پر تیری آیات, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، اور وہ ان کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، شریعت کے احکامات سکھاتے ہیں، قرآن کے احکامات سکھاتے ہیں. وَالْحِکْمَةِ، اور اس کی حکمت اور دانائی اور وزڈم کیا چیز موجود ہے وہ سکھاتے ہیں. بعض علماء نے لکھا کہ اس سے مراد معرفت الہی ہے، بعض علماء نے لکھا کہ حکمت سے مراد حدیث ہے نبی کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم، جو احادیث مبارکہ ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ، اور یہ ان کا تزکیہ کرتے ہیں. انک انت العزیز الحکیم، یقیناً اے اللہ تو زبردست بھی ہے اور تمام چیزوں کا جاننے والا اور حکمت والا بھی ہے. پہلی مرتبہ یہ آیت مبارکہ آئی آیت نمبر 121 سورۃ البقرہ، ابراہیم اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا جو یہاں نقل کی گئی. دوسری مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آئی سورہ بقرہ ہی میں آیت نمبر 151 آیت نمبر 151، جہاں اللہ پاک نے اہل ایمان پر احسان جتلاتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ پاک نے محسن اعظم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا انہی میں سے. فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ جیسے اس نے تمہیں میں سے ایک رسول مبعوث فرمائے، جیسے اس نے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجے. یتلو علیکم آیاتنا، وہ تم پر ہماری آیات تلاوت فرماتے ہیں. نوٹ کرنے کی بات ہے، چار باتیں ہیں تھوڑے سے فرض کے ساتھ، لیکن پہلا کام جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان ہوا، یتلو علیکم آیاتنا، وہ تم پر ہماری آیات تلاوت فرماتے ہیں. ویزکیکم، اور وہ تمہارا تزکیہ کرتے ہیں. ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور وہ تمہیں کتاب یعنی شریعت کے احکامات اور اس کی حکمت اور دانائی سکھاتے ہیں. چار مرتبہ چاروں کام بیان ہو رہے ہیں. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ چیز بتاتے ہیں، وہ علم دیتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے. تیسری مرتبہ یہ آیت مبارکہ آئی ہے آیت نمبر 164 ہے سورہ آل عمران. اس میں بھی ایک بڑا زبردست انداز ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک احسان کا انداز. اللہ پاک فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المومنین، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان پر احسان فرمایا. من یمنو، احسان کرنا، بہت بڑا احسان کیا ہدایت کا سرچشمہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر. اس بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب اللہ تعالیٰ نے بھیجا انہی میں سے ایک رسول جو انہی میں سے تشریف لائے. دعا کیا تھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ تو ایسا رسول بھیج ہماری نسل میں جو انہی میں سے ہو، انہی کی زبان بولنے والا ہو. یہاں دعا قبول ہوئی. تقریباً 2000 سال کا وقفہ ہے دعائے خلیل کو پورا ہونے میں. تو کہا جاتا ہے افلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اور بالآخر اللہ پاک دعا قبول فرماتا ہے. اور دعا قبول ہوئی سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، جب تشریف لائے تو کیا کام کرتے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان پر اللہ کی آیات تلاوت فرماتے ہیں. ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ فرماتے ہیں. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور وہ ان کو کتاب یعنی شریعت کے احکامات، قرآن کی تفصیلات بتاتے ہیں. والحکمہ، اور اس کی دانائی اور وزڈم بتاتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور یقیناً قرآن کے آنے سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، وہ عرب کھلی گمراہی میں تھے. اس کے بعد چوتھی مرتبہ یہ آیت مبارکہ آئی بڑی شان کے ساتھ سورہ جمعہ میں. یہ سورہ جمعہ سورہ صف کا جوڑا ہے. قرآن حکیم میں بہت ساری صورتیں جوڑوں کی شکل میں، پیئر کی شکل میں. چند کا تذکرہ میں کر دیتا ہوں، علمی نوعیت کی بات ہے. پہلا عظیم جوڑا جس کے لیے قرآن حکیم میں الزہرارین کا لقب دیا نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام، وہ سورۃ البقرہ. سورۃ البقرہ کا جوڑا سورہ آل عمران. پہلی دو صورتیں خاص طور پر مدنی صورتیں بہت ہی پیاری ہیں، اور حضور نے یہاں تک فرمایا کہ قیامت کے دن یہ دونوں صورتیں بدلیوں کی شکل میں آئیں گی اور اپنے سے محبت کرنے والوں کو سایہ عطا فرمائیں گی. دو انتہائی تابناک صورتیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران. اسی طرح بالکل درمیان میں اگر آ جائیں قرآن کے، تو سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کاف، عظیم ترین جوڑا کہا جا سکتا ہے حکمت اور دانائی کے اعتبار سے. بالکل درمیان میں 15 پارہ شروع ہوتا ہے سورہ بنی اسرائیل سے، اور اس کا جوڑا سورہ کاف، اور آخر میں چلے جائیے سب سے آخر میں دو صورتیں ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. اس کے علاوہ بھی سورہ واقعہ، سورہ رحمان، سورہ مزمل، سورہ مدثر، اکثر و بیشتر صورتیں قرآن حکیم کی پیر پیر جوڑے جوڑے ہیں. منفرد صورتوں میں سورہ فاتحہ جس کا کوئی جوڑا نہیں، جس کا کوئی ثانی ہے ہی نہیں. اسی طرح سورہ یاسین ایک بڑی منفرد صورت ہے، لیکن اکثر و بیشتر صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں. لہذا سورہ جمعہ کا جوڑا، سورہ صف، سورہ صف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد بیان ہوا، سورہ صف آیت نمبر 9 میں. آیت نمبر 2 سورۃ الجمعہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقصد بعثت کو کیسے حاصل کیا، افراد کیسے تیار کیے، ان کی تیاری کیسے کی، ان کا تزکیہ کیسے کیا، ایک منظم جماعت بنائی، پھر کیسے ان کو حق اور باطل کی زبردست کشمکش کے بعد دین کو غالب کیا نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بات بیان ہو رہی ہے. لیکن آج ہم بھی چاہتے ہیں کہ دین غالب ہو. ہر مسلمان کے دل کی آواز ہے کہ دین غالب ہونا چاہیے، یہ ظلم ختم ہونا چاہیے. بے حیائی فحاشی کا طوفان، اس حد تک بے حیائی فحاشی قانونی سطح پر 2018 میں پاس ہونے والا بل، میں پچھلی مرتبہ کافی تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، یہ بل پاس کرا کر بے حیائی فحاشی کو قانونی سطح پر پاکستان میں پروموٹ کیا جا رہا ہے. اسی طرح سودی لین دین، اب تو گویا قوانین بن رہے ہیں. ہمارے کورٹ نے جو الحمدللہ بہت زبردست فیصلے بھی دیے، اس کے خلاف گئے ہوئے ہیں، سپریم کورٹ کے خلاف، ہمارے فیڈرل شریعت کورٹ کے خلاف جو ہیں وہ پٹیشن دائر کی ہوئی کہ سود جاری رہنا چاہیے. سود اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے اعلان جنگ، اپنی ماں سے، معاذ اللہ ابن ماجہ کی حدیث میں نے سنائی تھی کہ سود کے 70 حصے اور وہ ایسرہا، سب سے ہلکا حصہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، معاذ اللہ. لیکن ہمارے ملک میں سود چل رہا ہے. ٹرانسجینڈر قوانین کے تحت ہم جنس پرستی کو عام کیا جا رہا ہے، اسکول، کالج، یونیورسٹیز میں ٹرانزیکشن کے حوالے سے پروموشن کی جا رہی ہے، باقاعدہ یونیورسٹیز میں اب پروموشن کی جا رہی ہے کہ یہ قانون کیا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے. معاذ اللہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ اس ملک میں دین نافذ ہونا چاہیے، شریعت نافذ ہونی چاہیے، اسلام کی بالادستی ہونی چاہیے. کانسٹیٹیوشن آپ کا یہاں کہاں تک کہہ رہا ہے، 1973 کا کانسٹیٹیوشن اکثر و بیشتر اسلامی دفعات بیان کر رہا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیسے ہو، کیسے کا جواب یہ آیت مبارکہ دے رہی ہیں. اس کے لیے ایک منظم جماعت چاہیے، منظم کمیٹڈ لوگ جو صحابہ کرام کی طرح دین اسلام کے لیے اپنا تن من دھن لگانے کے لیے تیار ہو جائے. لیکن سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام کی تیاری کس نے کی، ان کی ذہنی، فکری، عملی تربیت کس نے کی؟ یہ تربیت کی تھی محمد الرسول اللہ نے علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام کی. بڑی پیاری آیت ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. یہ جو زبردست جماعت تیار کی محمد الرسول اللہ والذین معہ، اس کے لیے طریقہ کار کیا ہے، غور سے سنیے. سب سے پہلا کام جو ہم کو کرنا ہوگا افراد کو تیار کرنے کے لیے، ان کے اندر قرآن کے ذریعے فکر آخرت انکلکیٹ کرنی ہوگی، ان کے دل و دماغ میں خوف خدا پیدا کرنا ہوگا، ان کے دل و دماغ میں رب کی محبت پیدا کرنی ہوگی. جیسے صحابہ کرام رب کی محبت میں اپنی جان، مال، سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اس کو کہتے ہیں عقائد کی تبدیلی. جس طرح سافٹ ویئر چینج کیا جاتا ہے نا، تو سافٹ ویئر چینج کیا جائے گا وہ لوگ جو دنیا دار تھے، بلکہ الفاظ استعمال کیے جائیں دنیا پرست تھے. کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، قتل و غارت تھی نا. اوس و خزرج کے درمیان شدید لڑائی موجود تھی. کیسے شیر و شکر ہو گئے، کیسے ایک دوسرے کے لیے جانے قربان کرنے والے ہو گئے، محبت کرنے والے ہو گئے، ہمدردی کرنے والے. یہ قرآن حکیم تھا جو کہ ان کے دلوں میں، ان کے دماغ میں اتارا نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام. تو یتلو علیہم آیاتہ، ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں. اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک قرآن حکیم سے ہمیں بھی محبت عطا فرمائے. دیکھیں یتلو علیہم آیاتہ کے لیے پورا ایک پیکج ہے نا، صرف آیت نہیں بلکہ پورا پیکج دیا. ایک دن میں کتنی مرتبہ نماز پڑھتے ہیں؟ پانچ. پانچ نمازوں میں پڑھتے کیا ہیں؟ اکثر و بیشتر قرآن پڑھتے ہیں. فجر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، تین نمازیں وہ ہیں جو الحمدللہ جہری نمازیں کہلاتی ہیں. اس نظریے توحید کو، آئیڈیالوجی کو بار 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 یاد کرتے رہنا بہت ضروری ہے. لہذا نسیان سے بنائے انسان، انسان نسیان کا مادہ ہے نا. لہذا پانچ مرتبہ آؤ مسجد میں، سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں، لوئیں جبیں تازہ کریں۔ لہذا فجر کی نماز میں اگر کوئی شخص قرآن سنے تو قرآن کس نظریے کی دعوت دے رہا؟ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، نماز قائم کیجئے سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات گئے تک، فجر معاف کیجئے گا ظہر عصر مغرب عشاء، اور پانچویں نماز کو الگ سے نمایاں کیا۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، اور فجر کا قرآن، ان فجر ان قرآن الفجر ہی کانا مشہودا، کیونکہ فجر کا قرآن وہ ہے کہ جو حاضری کا وقت ہے۔ لہذا ایک مسلمان سب سے پہلے اپنے آئیڈیالوجی کو، اپنے نظریے کو تازہ کرتا ہے جب وہ مسجد میں جاتا ہے فجر کی نماز کے لیے۔ برا نہیں منائیے گا، اکثر و بیشتر افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ اکثر و بیشتر نمازی جو نماز پڑھتے ہیں وہ بھی فجر کی نماز میں نہیں آ پاتے۔ اکثر و بیشتر نمازوں میں دو یا تین صفحے ہوتی ہیں، جمعے کے دن مسجد بھری ہوئی ہے، رمضانوں میں مسجد بھری ہوئی ہوتی ہے، لیکن فجر کی نماز اصل نماز ہے کہ اگر آپ کسی کو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ایمان کا کس لیول پر کھڑا ہے تو دیکھیے فجر کی نماز۔ یہ نماز اصل میں آئیڈیالوجی کو، اللہ سے تعلق کو، قیامت کے دن کے تذکرے کو یاد کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ پاک قرآن کو سمجھ سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور المیہ کیا ہے، اچھے خاصے پڑھے لوگ، پڑھے لکھے لوگ، انگلش اتنی پڑھ لی کہ انگریزوں کو پڑھاتے ہیں۔ برا نہیں منائیے، یہ تنزیہ باتیں نہیں ہیں۔ میرے ایک دوست ہیں، پی ایچ ڈی کرنے گئے ڈنمارک، ڈچ لینگویج سیکھی انہوں نے۔ ڈچ لینگویج دنیا کی مشکل ترین لینگویج ہے، وہاں پڑھانے کے لیے سیکھنا پڑے گی آپ کو لوکل لینگویج۔ چائنیز سیکھ لیتے ہیں، جاپنیز سیکھ لیتے ہیں، جرمن لینگویج دا موسٹ ڈیفیکلٹ لینگویج آف دا ورلڈ، دنیا کی مشکل ترین قوم، دنیا کی مشکل ترین لوگ جرمنز، جرمنی زبان سیکھ لیتے ہیں، چائنیز سیکھ لیتے ہیں، عربی نہیں سیکھتے۔ اتنی عربی کم از کم کہ جو نماز میں قرآن پڑھا جا رہا ہو تو ہماری سمجھ میں آ رہا ہو کہ رب کائنات ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اقبال اپنا ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ کلاس فائیو میں پڑھتے تھے، ایک دن قرآن پڑھ رہے تھے، پانچویں کلاس کا بچہ، اقبال اپنا واقعہ لکھتے ہیں کہیں، استاد محترم نے کہا کیا پڑھ رہے ہو؟ میں نے بڑے شوق سے بتایا قرآن پڑھ رہا ہوں، میرے رب کی کتاب۔ استاد ہندو تھا یا نان مسلم رہا ہوگا واللہ عالم، بہرحال کہنے کی بات یہ ہے، اس نے کہا اس کو ایسے پڑھا کرو جیسے یہ تم پر نازل ہو رہا ہے، اس کو سمجھ سمجھ کے پڑھو۔ اسی حوالے سے بڑا پیارا شعر ہے اقبال ہی کا، تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا خوشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، قرآن سمجھ میں آئے گا تو نزول ہوگا نا، سمجھ میں آئے گا۔ تو دعا کر لیجئے اللہ پاک سے، مانگنے کی چیزیں ہیں کہ اللہ پاک ہمیں قرآن حکیم سمجھ سمجھ کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کی سمجھ میں آتا تھا ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں، ہچکیاں لگ جاتی ہیں۔ آج بھی عرب جو قرآن پڑھتے ہیں، مساجد دیکھی جا سکتی ہیں، سعودی عربیہ کے جو امام قرآن پڑھتے ہیں، جو آیات آتی ہیں جہنم کی، خوف کی وجہ سے لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ ہمارا ہم قرآن پڑھتے ہیں ثواب کے لیے، ایصال ثواب یا حصول ثواب، اکثر و بیشتر قرآن کو ہم نے یہ بنایا ہوا ہے۔ تو یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان پر آیات قرآنی تلاوت کرتے ہیں۔ تلاوت قرآن حکیم کے حوالے سے جمعے کا دن خاص نماز ہے کہ اس میں تمام اہل ایمان نہا دھو کر، اچھی خوشبو لگا کر، صاف ستھرے کپڑے پہن کر بر وقت آتے ہیں۔ تو مسجد کے خطیب کی ذمہ داری بھی، بنیادی ذمہ داری یہی ہے کہ قرآن کے ذریعے توحید، رسالت اور آخرت کی بات یاد دلائے جائے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک عمل ہمیں ملتا ہے کہ جمعے کے دن آپ کیا کرتے تھے، کانا یقرأ القرآن ویذکر الناس، آپ قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور لوگوں کو یاد دہانی کروایا کرتے تھے، موت کی یاد دہانی۔ سب سے بڑی یاد دہانی کون سی ہے، کیا بھول گئے ہیں، کیا بھولے ہوئے ہیں جو نافرمانی کر رہے ہیں، قتل و غارت ہو رہی ہے، لوٹ گھسوٹ ہو رہی ہے، سب سے بڑی حقیقت بھولے ہوئے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد جواب کس کو دینا ہے، جواب کس کو دینا ہے، اکاؤنٹبل کس کے سامنے ہے۔ ہم ڈر رہے ہوتے ہیں جج صاحب کے سامنے اکاؤنٹبلٹی ہوگی، فلاں کے سامنے ہوگی، فلاں کے، اب تو پریس کانفرنس بھی ہو رہی ہے، کھل کر پریس کانفرنس ہو رہی ہے، جسٹیفیکیشن نظر آ رہی ہے، جسٹیفائی کیا جا رہا ہے۔ بھائی عوام کو جسٹیفائی نہ کرو، خدا کے واسطے رب سے ڈرو، رب کو جواب دینا ہے، رب نے تمہیں اتھارٹی دی ہے، اختیارات دی ہیں، کسی بھی ادبار سے کسی اختیار دیا اس کے سامنے ڈرو، اس کے سامنے جواب دہی کا احساس رکھو. تو بہرحال کانا یقرأ القرآن ویذکر الناس، قرآن کی تلاوت کرتے تھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور لوگوں کو یاد دہانی کروایا کرتے تھے، موت کا تذکرہ، قیامت کا تذکرہ، قبر کے بار بار تذکرہ. یہ ہے خطبہ جمعہ کا اصل موضوع. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک اسی سنت پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. یتلو علیہم آیاتی، اور یہ مسلسل کام ہے، صرف رمضان کا نہیں، یہ تو 24 گھنٹے کرنے کا کام ہے نا. اپنے بچوں کو گھر میں کیا پڑھایا جائے، بچوں کو گھر میں کیا پڑھایا جائے، کیا پڑھایا جا رہا ہے وہ نہیں بتا رہا میں. اگر ہمارے بچہ او اے لیولز میں پڑھتا ہے، بڑی ہیوی فیسز دے رہے ہیں، اور اگر مارکس کم آ جائیں، بچے کے مارکس کم ہو تو باپ کو بھی غصہ آتا ہے، ماں کو بھی غصہ آتا ہے، ٹیچر کو بھی غصہ آتا ہے، سارا پریشر بچے پر. لیکن اگر وہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا، قرآن نہیں پڑھتا، قرآن نہیں سمجھتا، کوئی ٹینشن نہیں. تو ہماری تفکرات، توجہات، دنیا کی زندگی ہے، پیسہ بھی، وقت بھی، صلاحیت بھی، غم بھی، اور آخرت کے حوالے سے توجہات کم ہے. بہرحال توجہ کرنے کی ضرورت ہے. قیامت کے دن اولاد کے بارے میں باپ سے سوال ہوگا، حکمران سے سوال ہوگا عوام کے بارے میں، پارٹی لیڈر سے سوال ہوگا، اس کے پاس جتنے لوگ تھے اس کے حوالے سے توجہ دلائی، فکر آخرت پیدا کی، جواب دہی کا احساس کیا، جواب دینا ہوگا. تو بہرحال ہم جس حیثیت میں استاد ہیں، اسٹوڈنٹ کے بارے میں سوال ہوگا، گھر کے سربراہ ہیں، گھر سربراہ خاندان ہیں، جو سب آرڈیننٹ ہیں، بیوی بچے، ان کے بارے میں سب جواب دہی. ان تک اللہ کا پیغام پہنچایا ہی نہیں، پہنچانے کی ذمہ داری ہماری ہے، منوانے کی ذمہ داری نہیں ہے. لست علیہم بمسیطر، اے نبی آپ ان پر کوئی زبردستی ذمہ دار بنا کے نہیں بھیجے گئے، لیکن پہنچا بھی رہے ہیں نہیں. تو یتلو علیہم آیاتی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی پیاری سنت، آپ تہجد کی نماز میں قرآن حکیم پڑھتے پڑھاتے تھے. میں نے عرض کیا تھا مکی دور میں دار ارقم ایک باقاعدہ گھر تھا ایک صحابی کا، جہاں رات کے وقت آخری پہر میں صحابہ کرام جمع ہوتے تھے، قرآن حکیم پڑھا رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام تہجد کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اور یہ کہ قرآن سیکھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام. صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت جن کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے، جو اس امت کے عظیم ترین محسنین ہیں. اصحاب صفہ کے بارے میں کیا جانتے ہیں ہم؟ کتنے اصحاب صفہ کا نام پتہ ہے؟ بچوں سے پوچھئے ذرا کتنے اصحاب صفہ کو جانتے ہیں. یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں دین کے لیے وقف کی تھیں. ایک چبوترہ تھا صفہ، اصحاب صفہ، ایک چبوترہ تھا جس پر بیٹھے رہتے تھے، جو اللہ کی آیات نازل ہو رہی ہیں یاد کر رہے ہیں، کتابت کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں. بھوک کی شدت، غم، غشی آ جاتی تھی بھوک کی شدت کی وجہ سے، کوئی دنیاوی کام نہیں کیا انہوں نے، سارا کا سارا دین سیکھنے سکھانا اپنی زندگی کا مشن بنا لیا. کاتبین وحی اکثر و بیشتر اصحاب صفہ. افسوس کی بات یہ ہے کہ مجھ سمیت ہماری میجورٹی کو ان کے نام نہیں پتا ہوں گے، جو محسنین ہیں، جو حفاظت قرآن کے حوالے سے جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے ہم پر غشی طاری ہو جاتی تھی، لوگ جوتے سنگایا کرتے تھے کہ شاید معاذ اللہ مرغی کا دورہ پڑ گیا ہے، لیکن وہ شدید بھوک تھی جس کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے غشی طاری ہوتی تھی، لیکن کسی سے مانگتے نہیں تھے، اتنے خوددار تھے یہ لوگ. تو بہرحال یتلو علیہم آیاتی میں اپنے گھر میں کم از کم ایک اسٹڈی سرکل بنائیے، اپنے گھر والوں کو اللہ کا دین پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. طریقہ کار بڑا آسان ہے، ایک کھانا ہم گھر والوں کے ساتھ کھاتے ہی ہیں، نہیں کھاتے تو کھانا چاہیے. یہ کما کس کے لیے رہے، محنت کس کے لیے کر رہے ہیں، سارا دن صبح سے شام تک گھر والوں کے لیے، اور گھر والوں کی اگر تربیت نہیں کی خدا نہ خواستہ تو جواب دہی کرنی ہوگی. لہذا ایک کھانا کم از کم عشائیہ، عشاء کے بعد جو کھانا ہوتا ہے، گھر والوں کے ساتھ کھائیے، بیٹھیے ان کے ساتھ، ڈسکس کیجئے، اور ایک آیت مبارکہ روزانہ، ایک حدیث مبارکہ روزانہ، ایک صحابی کا تعارف روزانہ اپنے بچوں کو کروائیے. دین کا تعارف، دین کا پیغام اپنے گھر والوں کو پہنچانا ہمارے پر فرض ہے، لازم ہے، اکاؤنٹیبل ہوں گے اس حوالے سے. تو بہرحال جہاں موقع ملے اور دین کی بات کیجئے، پبلک پلیس میں اگر اللہ موقع دیتا ہے وہاں پر بات کیجئے، لیکن ذمہ داری سب سے پہلے اپنے گھر والوں کی ہے. کلکم رائن وَقُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تم میں سے ہر ایک راعی ہے، نگہبان ہے، ذمہ دار ہے، سربراہ ہے، اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا. دوسرا کام، بلکہ اس کا بینیفٹ بھی سمجھ لیجئے، قرآن کے ذریعے جو تذکیر و یاد دہانی کروائی جاتی ہے وہ سب سے زیادہ اتھینٹک ہوتی ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ قرآن پڑھا جاتا آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، لیکن اور واقعات سنائے جائیں چاہے وہ سچے ہوں یا جھوٹے ہوں، لوگ رونا شروع کر دیتے ہیں. قرآن پڑھتے ہیں آنسو نہیں آتے ہیں. اشعار مجھے یاد آ رہے ہیں علامہ ماہر القادری کے رحمۃ اللہ علیہ، رلا دینے والے، قرآن کی فریاد. علامہ ماہر القادری کیا لکھ کر گئے، جیسے کسی طوطے مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں. نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکا ہے. ایک بار ہنسایا جاتا ہوں، سو بار رلایا جاتا ہوں. کس عرس میں میری آس نہیں، کس بزم میں میری دھوم نہیں، میں پھر بھی اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں. جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں. یہ ہے افسوسناک صورتحال اس وقت. بہرحال اس افسوسناک صورتحال سے نکلنے کا طریقہ یہی ہے، قرآن حکیم سے دعوت و تبلیغ کی جائے. اتحاد امت کا ذریعہ بھی قرآن ہے. آج ہم اسکیٹرڈ سے منتشر سے منتشر تر ہو رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہم نے درس قرآن، تبلیغ قرآن کا سورس، اصل سورس اللہ کی کتاب کو نہیں بنایا ہوا. لہذا یتلو علیہم آیاتہ، سب سے بنیادی دعوت و تبلیغ کا ذریعہ اللہ کی کتاب ہے. اسی سے تزکیہ کیا نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام. دوسرا کام، ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کے نفوس کو پاک کرتے ہیں، ان کی پرسنالٹی کو پیوریفائی کرتے ہیں، ان کے تھاٹس کو پیوریفائی کرتے ہیں، خیالات کا تزکیہ کرتے ہیں. جب تک خیالات پاک نہ ہو انسان کا کردار اچھا نہیں ہو سکتا. لہذا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کام کیا. تزکیہ کی امپورٹنس کیا ہے؟ تزکیہ کہتے ہیں کسی چیز کو پاک کرنا، اسی سے زکات بنا. تزکیہ نفس کیا ہے؟ اپنے دل سے مال کی، دنیا کی، جو جاہ و جلال کی محبت نکالنا. اور کس کی محبت پیدا کرنا؟ اللہ کی محبت، اللہ کے دین کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت دلوں میں پیدا کرنا. یہ ہے سمپل تزکیہ، ٹرانسلیشن، سمپل ڈیفینیشن تزکیہ کی ہے. لیکن یاد رکھیے کہ جس دل میں دنیا کی محبت بھری ہوئی ہو، مال کی محبت بھری ہوئی ہو، کبر بھرا ہوا ہو، حسد بھرا ہوا ہو، وہاں یہ پاکیزہ چیزیں نہیں آ سکتی. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی. جب تک دل سے دنیا کی محبت نہیں نکلے گی، اللہ کی محبت نہیں آ سکتی. لہذا ہمارے ہاں صوفیہ کرام الحمدللہ یہ بہت اہم کام کرتے رہے اور کر رہے ہیں کہ لوگوں کا تزکیہ کیا جائے. تکبر کی ایک بیماری انسان میں موجود ہے، حسد کی بیماری، مال کی محبت، نفاق، کینہ، بغض، عداوت، یہ ایسی بیماریاں ہیں. جب تک یہ دل سے پاک نہیں ہوں گی، پاکیزہ محبت، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، آخرت کی محبت دلوں میں پیدا نہیں ہو سکتی. تزکیہ نفس کیسے ہوگا؟ تزکیہ نفس کا بھی بہترین ذریعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب. ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرتے ہیں. اور تزکیہ نفس کے لیے، نفس کو ڈسپلن بنانے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ جو عبادات کا طریقہ عطا فرمایا، چاروں پر غور کر لیجئے، چاروں کے چاروں اس نفس کے منہ زور گھوڑے کو نظم و ضبط میں رکھنے کے لیے اللہ پاک نے عطا فرمایا. نماز ایک دن میں کتنی مرتبہ فرض ہے؟ ہمارے ایک دوست کہنے لگے، لطیفہ نہیں تھا، میسج تھا بیسکلی، یار ایک ہی دفعہ فرض ہوتی، رات کو پانچوں نمازیں پڑھ لو یا فجر میں پڑھ لو، کیا بار بار پانچ پانچ مرتبہ جاتے ہو؟ وہ بنیادی طور پر کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ معاذ اللہ اٹس اے ویسٹیج آف ٹائم. اب کیا سائیکی ہے وہ آپ سمجھ رہے ہوں گے. سیکولر لوگ جتنے بھی ہیں وہ ساری چیزیں بیکار لگتی ہیں ان کے سامنے. معاذ اللہ، قربانی کیوں کر رہے ہیں یار؟ سارا پیسہ جمع کرو، غریبوں کی مدد کرو، سیلاب زدگان کی مدد کرو. یہ حج پر اربوں ڈالر خرچ ہوتے ہیں، ختم کرو سلسلہ، ایک ہی کر لو، سارے پیسے جمع کر کے مسلمانوں کی مدد کرو. اب سوال یہ ہے کہ اس فلسفی کو اگر مان لیا جائے تو پورا دین ہی رول بیک ہو گیا نا. یہ انسان کی اپنے خیالات پر نہیں ہوگا، یہ دین دیا ہے محمد رسول اللہ نے علیہ الصلاۃ والسلام، اور پیغمبر نے جو دین دیا ہے اسی کے مطابق، اسی طریقے پر عمل کرنا ہوگا. لہذا آئیے ذرا غور کرتے ہیں نماز کس لیے ہے. نماز کا آبجیکٹو کیا ہے؟ تزکیہ نفس کے حوالے سے نماز کی کیا اہمیت ہے؟ کیا جواب ہے اس کا کہ ایک دن میں پانچ مرتبہ بار 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 پانچ مرتبہ صبح سے لے کر شام تک پانچ مرتبہ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں, بار بار آ رہے ہیں. یہ اصل میں اس نفس کو ہی تو کنٹرول کرنا ہے. نفس ما ہم کم ترس فرعون نیز, لیکن اورا اون ایرا اون نیز, یہ میرا نفس کسی فرعون سے کم تھوڑا ہی ہے. اس کے پاس طاقت و لشکر تھا تو اس نے خدائی کا دعویٰ کیا, اس کے پاس لشکر نہیں ہے تو خدائی کا دعویٰ تو نہیں کرتا لیکن خدا کو ماننے کے لیے تیار نہیں. تو خدا کی یاد کے لیے اللہ پاک نے نماز عطا فرمائی. سورہ طہ میں ارشاد فرمایا اقیمی صلاۃ لدلوک اقیمی صلاۃ لذکری, بلکہ پوری آیت سن لیجیے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہونے والی وحی کا تذکرہ ہے. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیمی صلاۃ لذکری, میں خدا ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں, بس میری ہی عبادت کرنا اور نماز قائم رکھنا میری یاد کے لیے. تو تزکیہ نفس میں اللہ کی یاد ضروری ہے, اللہ کو پانچ وقت یاد کرنا ضروری ہے. اور نماز پر بھی ذرا غور کر لیجئے, ایک سورت بار بار پڑھی جا رہی ہے بلکہ جزو لا ینفق قرار دیا گیا. لا صلاۃ لمن لم یقرا بفاتحۃ الکتاب, اس شخص کی نماز ہی نہیں ہوگی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے. سورہ فاتحہ میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ وہی فلسفی, وہی آئیڈیالوجی. اس کائنات کا رب کون ہے؟ اللہ. الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین. تین آیات نظریہ توحید کا اقرار تکرار ہیں. جو ایک دن میں 17 فرض ہیں, 12 نوافل سنت نو موقعہ, پتہ نہیں کتنی نمازیں ہم پڑھتے ہیں. اور اہم ترین آیت کون سی ہے سورہ فاتحہ کی؟ اہم ترین پورے قرآن حکیم کا خلاصہ, ایاک نعبد, بولیے, وایاک نستعین. یہ ایک وعدہ ہے, ایک دعویٰ ہے, پورے قرآن حکیم کا خلاصہ ہے. یہ پورے قرآن حکیم کا یہ یاد دہانی کروانا مقصد ہے. پھر زکوٰۃ کس لیے؟ زکوٰۃ تو ہے ہی تزکیہ نفس کے لیے. بڑی پیاری آیت آتی سورہ توبہ میں, خذ من اموالہم صدقۃً تطہرہم وتزکیہم بہا, ان سے ان کے مال لیجئے, صدقات لیجئے, ان کو پاک کر دیجئے, ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی. سب سے زیادہ دنیا میں لڑائی جھگڑا کس بنیاد پر ہے؟ وجہ کیا ہے؟ زے سے شروع ہونے والے الفاظ, زن, زیور, زمین وغیرہ وغیرہ. سب سے زیادہ قتل و غارت مال کی وجہ سے ہوا, اور مال کی وجہ سے, دنیا پرستی کی وجہ سے نفاق پیدا ہوتا ہے. اور نفاق تزکیہ نفس کے حوالے سے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کا علاج کریں. اور اس کا علاج کیا ہے؟ نفاق کا علاج ہے انفاق, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, اور زکوٰۃ اس کا ذریعہ ہے. حج تو بہترین پیکج کہا جا سکتا ہے تزکیہ نفس کا. جب میں پہلی مرتبہ عمرہ کر رہا تھا اور گنجا ہو رہا تھا, آپ یقین کریں میں سوچ رہا تھا یہ گنجا کیوں کرتے ہیں خامخواہ, تو مجھے بعد میں بتایا گیا کہ یہ تزکیہ نفس کا ذریعہ ہے. انسان کو مال سے محبت, اپنے بالوں سے بڑی محبت ہوتی ہے, اور جب یہ اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں تب دل سے مال کی محبت, عزت جو اندر بھری ہوئی ہے, انانیت, وہ ختم ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. ورنہ حج کے جتنے بھی مناسک ہیں ان سب پر غور کر لیجئے, سارے کے سارے تزکیہ نفس کا ذریعہ ہے. تو اللہ سے دعا کیجئے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ہی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. دین کی دعوت و تبلیغ اور اقامت کی جد و جہد میں وہی منہج, وہی طریقہ کار اختیار کرنا ہوگا جو محمد کا ہے علیہ الصلوۃ والسلام. اس میں سب سے پہلے لوگوں کو دین کی طرح متوجہ کرنے کے لیے, یتلو علیہم آیاتی ویزکیم, وہ آیات قرآنی کے ذریعے ہی تزکیہ قرآن ہوتا ہے, تزکیہ نفس ہوتا ہے. اس کے بعد دو حصے رہ گئے, انشاءاللہ آئندہ پڑھتے رہیں گے. جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا, شجاعت صدیقی صاحب اس مسجد کے مستقل نمازی ہیں, انتقال فرما گئے ہیں, جمعے کا مبارک دن ان کو ملا, ان کی نماز جنازہ انشاءاللہ ہوگی فوراً نماز کے بعد. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.